بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، محترم ماؤں، بہنوں، سب سے پہلے آپ حضرات کا آج کے اس گیدرنگ میں استقبال ہے، اور ساتھیوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا قریب قریب تشریف لائیں، قریب تشریف لا کر بیٹھیں، اور جن کے ساتھ بچے آئے ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنی جلسے کے اختتام تک اپنی نگرانی میں رکھیں. محترم دوستو، آج جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ایک واقعہ تاریخی، مثالی، بے نظیر، سبق آموز، جس سے عبرت ملے گی، نصیحت ملے گی، جس واقعے کے ذریعے سے ہمارا اللہ کی قدرت پر ایمان بڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی. بڑا عظیم و شان واقعہ، بڑی اہمیت والا. بہت سی غلط فہمیاں اس کے تعلق سے ہوتی ہیں، وہ دور ہوں گی. بہت سی حقیقتیں سامنے آئیں گی. امید ہے کہ آپ حضرات اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ جلسے کے اختتام تک پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم ہمارے مفتیان اکرام سے اور ان کے قیمتی بیانات سے استفادہ کریں، سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں ہمارے مدرسے کے طالب علم قاری سمعان مصباح کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے جلسے کا آغاز فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم.
اس کے بعد میں جس ذات کی نسبت سے واقعہ معراج جڑا ہوا ہے، اس ذات کی شان میں مدح سرائی کے لیے اور نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مدرسے کے استاد حافظ ضیاء الدین صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کسی تمہید کے بغیر نعت شریف آپ تمام سامعین کی نظر. یہ آسمان یہ زمین، یہ آسمان یہ زمین، یہ مہر و ماہ دل نشین، نسیم صبح عنبری، بہار حسن آفری، گلاب ہو کے یاسمین، کسی نے دیکھا ہے کہیں؟ گلاب ہو کے یاسمین، کسی نے دیکھا ہے کہیں؟ عرب کے چاند سا حسین نہیں 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 یہ کاروان انبیاء یہ پاک نوری قافلہ یہ کاروان انبیاء یہ پاک نوری قافلہ یہ انس و جن کے مقتدا مقربان کبریا یہ لوگ ہیں عظیم تر ہو مثل مصطفیٰ مگر یہ لوگ ہیں عظیم تر ہو مثل مصطفیٰ مگر حبیب رب عالمی نہیں 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 ستارے ان کی راہ میں زمانہ ان کی چاہ میں ستارے ان کی راہ میں زمانہ ان کی چاہ میں نبی کی خانقاہ میں ہے دو جہاں پناہ میں مقام آپ کا وہ ہے جہاں کبھی پہنچ سکے خیال و وہم اور یقین نہیں 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 وہ جا رہے ہیں عرش پر وہ جا رہے ہیں عرش پر بلندیوں کا ہے سفر کہ سدرہ بھی ہے رہ گزر سب آپ کے ہیں منتظر وہ جا رہے ہیں عرش پر بلندیوں کا ہے سفر کہ سدرہ بھی ہے رہ گزر سب آپ کے ہیں منتظر ازل سے آج تک ہوا کوئی بھی اس طرح بھلا خدا کے ساتھ ہم نشین نہیں 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 یہ بول جبرائیل اگر بڑھائیں آگے بال بھر ہے جلوہ اتنا پر اثر جلیں گے میرے بالوں پر یہ بول جبرائیل اگر بڑھائیں آگے بال بھر ہے جلوہ اتنا پر اثر جلیں گے میرے بالوں پر مقام قرب کو چلے مقام قرب کو چلے اکیلے ہی نبی میرے یہ کہتے رہ گئے امین نہیں 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 میرے حضور سر بسر میرے حضور سر بسر نشان عظمت بشر وہ بے قصوں کے چار اگر وہ خلق کے ہیں راہبر میرے حضور سر بسر نشان عظمت بشر وہ بے قصوں کے چار اگر وہ خلق کے ہیں راہبر غضب میں ہوگا جب خدا غضب میں ہوگا جب خدا تو ایک حضور کے سوا کوئی شفیع مذنبی نہیں 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 شریر ایک عدو جان شریر ایک عدو جاں بنا نبی کا مہماں تو کھا کے سب کی روٹیاں نہ جس بنا گیا مکان شریر ایک عدو جاں بنا نبی کا مہماں تو کھا کے سب کی روٹیاں نہ جس بنا گیا مکان حضور نے وہ گندگی حضور نے وہ گندگی خود اپنے ہاتھوں صاف کی, جبھی پہ ایک شکن کہیں نہیں 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 نہیں. متاع زندگی عطا نبی کی نعت اور ثنا, متاع زندگی عطا نبی کی نعت اور ثنا, بروز حشر آسرا فقط اسی پہ ہے میرا. متاع زندگی عطا نبی کی نعت اور ثنا, بروز حشر آسرا فقط اسی پہ ہے میرا. اسی کے صدقے میں خدا, اسی کے صدقے میں خدا نواز دے عجب ہے کیا, نواز دے عجب ہے کیا. عمل تو پاس کچھ نہیں 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 نہیں. یہ آسمان یہ زمین یہ مہر و ماہ دل نشین, نسیم صبح عنبری بہار حسن آفری. گلاب ہو کے یاسمین کسی نے دیکھا ہے کہیں, عرب کے چاند سا حسین. نہیں 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 نہیں.
ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیر. برادرز, ٹاک ول بی ان اردو, سو دا برادرز ہو ڈزنٹ انڈرسٹینڈ اردو ٹاک ول بی ٹرانسلیٹڈ, سو برادرز آر ریکویسٹڈ ٹو گو بیک سائڈ دا رائٹ. انگلش اسپیکنگ برادرز can go back side. اس کے بعد میں حضرت مولانا مفتی حمید الرحمن حامد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو اپنے قیمتی کلمات کے ذریعے سے استفادے کا موقع عنایت فرمائے.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم, برادران اسلام, معزز پردنشین خواتین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس موقع اور عنوان سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, سب جانتے ہیں کہ واقعہ معراج جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ, اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے, اس کی تفصیلات کا, اس سے جڑے ہوئے اسباق اور سبقوں کا ہم مذاکرہ کریں. اس حوالے سے قرآن کریم کی جو آیت ابھی خطبے میں پڑھی گئی وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے, جس کا مفہوم یہ ہے, پاک ہے وہ ذات جس جو اپنے بندے کو لے کر گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, بلکہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. الذی بارکنا حولہ, اس مسجد اقصی کے جانب جس کے ارد و گرد میں ہم نے بہت سی برکتیں رکھی ہیں. یہ لے جانا اور سفر کرانا اس لیے تھا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں مشاہدہ کروائیں. وہ ہستی یقیناً بہت سننے والی, سب کچھ دیکھنے والی ہے, سب کچھ سننے والی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت سے ہی عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ واقعہ معراج کا تعلق ہے. بعض علماء کرام نے فرمایا کہ انہوں نے جب بھی سورہ بنی اسرائیل کو پڑھا تو اس یقین کے ساتھ پڑھا کہ نہ صرف ایک آیت بلکہ سارا سورہ, پورا کا پورا سورہ, وہ سورہ بنی اسرائیل واقعہ معراج کی تفصیل ہے. چونکہ شاید بہت سو کے علم میں ہو اور بہت سو کے علم میں نہ ہو کہ جمعہ کے دن جب منتھلی گیدرنگ نہیں ہوتی ہے تو درس قرآن ہوتا ہے یہاں ویسٹرن والے لوکیشن پر بھی اور کیلیفورنیا پر بھی. تو اس مناسبت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تفسیر کی تفسیر معراج کے معراج یہ ہو جائے. تو سورہ بنی اسرائیل میں واقع معراج کی جو جھلکیاں دکھائی گئی ہیں اس کے سنانے کا آج ارادہ ہے. سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو پیغمبری کے لیے چن لیتے ہیں کہ وہ اللہ کی باتیں اخذ کرتے ہیں لیتے ہیں اور اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے. وہ انبیاء کہلاتے ہیں. انہی میں سے انبیاء کے طبقے میں سے جیسے ہر طبقے میں ہر گروپ میں ایک اسپیشل کچھ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں. انبیاء کے طبقے میں وہ لوگ کہلاتے ہیں اولو العزم پیغمبر. اولو العزم پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, ان کو اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے, ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق, اور ان کی نسل کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر, سب جانتے ہیں کہ بیت اللہ کو تعمیر کیا اللہ کے حکم سے. بیت اللہ تو پہلے سے بنا ہوا تھا, اس کی بنیادیں مٹ گئی تھیں, تو اللہ نے بتایا کہ فلاں جگہ جاؤ, ہم تمہیں بنیادوں کی جہاں اس کی نیو ہے وہ تمہیں بتائیں گے کہ کہاں ہے, وہاں پر اللہ کے گھر کی دوبارہ سے پھر تم تعمیر کرنا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبے کو تعمیر کیا تھا اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر. تو ایک اللہ کا گھر باپ بیٹے نے مل کے یہاں بنایا تھا, اور ایک دوسرا گھر ملک شام میں حضرت ابراہیم کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق نے بنایا تھا مسجد اقصا بیت المقدس. ان دونوں گھروں کی ذمہ داری متولی ہونا جس کو بولتے ہیں اس کو تولیت کہتے ہیں, ذمہ داری سنبھالنا, یہ مسجد کے متولی ہیں, کمیٹی کے صدر یہ ہیں. تو یہ جو اعزاز تھا بیت اللہ کی تولیت کا, متولی ہونے کا, یہ اللہ نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کو دیا. اور مسجد اقصا کی تولیت کا جو صدارت کا ذمہ داری کا کام تھا وہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد کو سونپا. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا نام اسرائیل, ان کی اولاد کہلاتی ہے بنی اسرائیل. تو اب یہ جو یہودی ہیں وہ یہودی اس کے متولی تھے, یعنی یہود قوم وہ مسجد اقصا کی ذمہ دار اور متولی بنائی گئی اور ان کی میراث میں اور ان کی تولیت میں وہ دیا گیا اصولا, اور بنی اسماعیل کو کعبۃ اللہ بیت اللہ اور کعبہ دیا گیا. لیکن یہ جو ذمہ داری اور اعزاز دیا گیا کہ اللہ کا گھر ہوگا اس کی تولیت تمہارے سپرد ہوگی, یہ بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے, یہ ویسے ہی نہیں دے دیا جاتا, اس کے واسطے ذمہ داری اٹھانا پڑتا ہے, اللہ کے حکموں کو پورا کرنا پڑتا ہے, وعدوں کو جو اللہ سے کیے جائیں پورا کرنا پڑتا ہے. تو یہ دونوں وعدے لیے گئے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے بھی, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے بھی. اس میں بنیادی وعدہ کیا تھا کہ شرک نہیں کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, کسی اور کو اللہ کے سوا خدا نہیں سمجھنا, معبود نہیں سمجھنا, یا خدائی کا درجہ نہیں دینا, اور دوسرے تم پر جو کتابیں اترتی رہی ہیں ان کو مانتے رہنا, تورات اتری تو اس کو ماننا, یہ فرمایا گیا. لیکن بنی اسرائیل نے شرک پرستی بھی کی ہے, مشرک بھی بنے ہیں, شرک بھی کیا ہے انہوں نے, قرآن میں اس کا ذکر ہے, اور تورات کے حکموں کو بھی چھوڑا ہے, تورات کے حکموں کو بھی انہوں نے توڑا ہے. تو اللہ کا وعدہ ٹوٹ گیا تو وہ جو اعزاز اور شرف تھا وہ تو چھیننا تھا, تو اللہ نے پھر وہ چھین لیا ان سے. ایک دفعہ بخت نصر کو اللہ نے مسلط کیا, اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, بیت المقدس تک کو اس نے تباہ کر دیا, تورات کے نسخے تک پرزے جلا ڈالے, خود ان لوگوں کو ہزاروں میں قتل کیا, ہزاروں میں غلام بنا کے لے گئے آپ, اور پھر سالہ سال کے بعد میں ان کو رہائی نصیب ہوئی. جب رہائی نصیب ہوئی تو انبیاء بنی اسرائیل جو ان کے بعد آئے تھے ان کی دعاؤں سے, پھر ان کے توجہ اور دعوت دینے سے بنی اسرائیل کو بھی توجہ ہوئی, سب نے گڑ گڑا کر اللہ کو منایا, پھر اللہ نے وہ اعزاز اور عروج اور عزت بخشی ان کو, پھر سے تولیت ان کو سپرد ہوئی ایرانیوں کے زمانے میں. پھر روم کو اللہ نے ان پر پھر دوبارہ انہوں نے عہد شکنی کی, عہد کو توڑا, اللہ کے وعدے کو توڑا, حکموں کو چھوڑا, تو پھر اللہ نے دوبارہ سے روم کو ان کے اوپر مسلط کیا. تو یہ جو مضمون ہے یہ پہلے صفحے کے اندر ہے پورا سورہ بنی اسرائیل کے. ذریت من حملنا مع نوح, اے نوح کے ساتھ جن کو ہم نے کشتی پہ سوار کرایا تھا, اے وہ لوگوں. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب, بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر دیا تھا, لتفسدن فی الارض مرتین, تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤ گے, ولتعلن علوا کبیرا, اور تم تکبر سے کام لوگے. جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے ہمارے انتہائی طاقتور بندوں کو تم پر مسلط کیا اور بھیجا, وہ تمہارے گھروں میں گھس کر تمہاری تباہی مچا دی انہوں نے. یہ مضمون ہے سارا. پھر دوبارہ ایسے ہی ہوا تو دوبارہ تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوا. پھر اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور ان کو بولا جا رہا عسى ربكم ان يرحمكم, اب تمہاری توبہ کا وقت آیا, اگر توبہ کرتے ہو اور حضور تورات کے اندر جو حضور کی بشارتیں ہیں اس کے مطابق ان پر ایمان لا کر مسلمان بن جاتے ہو, ان يرحمكم, تو امید ہے کہ اب بخشے جاؤ گے, پھر سے تم مسلمان ہو کر مسلمانوں کو جو عزتیں بخشی جانے والی ہیں ان میں حصہ دار ہو جاؤ گے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اور اگر تم یہ نہیں مانو گے پھر سے وہی کرو گے جو کرتے آئے ہو, تو عدنا, ہم بھی وہی کریں گے جو کرتے آئے ہیں. تو سزائیں مسلط کرتے رہے, سخت سخت بندوں کو ہم نے مسلط کیا, تو غیروں کی غلامی میں تم کو دیا, یہ پھر سے ہم کریں گے. چنانچہ ہوا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اگرچہ کہ یہ آیتیں اتری ہیں کب, مکہ میں, کیونکہ معراج سے اس کا تعلق ہے اور معراج مکہ میں ہوئی ہے, تو مکہ میں آیتیں اتری ہیں اور مکہ میں کوئی یہودی نہیں تھا, یعنی وہاں پر ان کی آبادیاں نہیں تھیں. یہ پہلی دفعہ خطاب کیا جا رہا ہے یہودیوں سے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ہجرت ہونی تھی, ہجرت سے ایک سال پہلے کا واقعہ, سال ڈیڑھ سال پہلے کا معراج. تو ان سے خطاب کر کے کہا جا رہا کہ امید ہے کہ اب تم کو موقع دیا جائے گا اور تمہارا رب ان کی, اگر تم اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہو جو پہلے سے تمہارے ساتھ ہوتے آئے ہیں, تو رحمت کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ, اور اگر نہیں تو پھر جیسے سزا کے اب تک مستحق رہے, جیسی سزائیں تم کو اب تک ملتی رہی پھر سے ملیں گی. انہوں نے پھر نہیں مانا, اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا, تو پھر ان کو سزا ملی. کیا سزا ملی؟ نکال دیے گئے جزیرۃ العرب سے, مدینے سے نکال دیے گئے, جان و مال کا نقصان ہوا ان کا, پھر وہی سزا ان کو دی گئی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی بھی تولیت اور ذمہ داری سے پرد کر دی, اور سب جانتے ہیں کہ مسجد حرام سے لے گئے مسجد اقصا تک, تو وہاں پہ سارے انبیاء کی امامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, نبی القبلتین, امام الانبیاء, دونوں قبلوں کے نبی ہیں ہمارے نبی, یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا, اور دو سارے انبیاء کے امام ہیں, یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا. تو امام الانبیاء نبی القبلتین کو دونوں مسجدوں کی, دونوں اللہ کے گھروں کی تولیت سونپ دی گئی. اب یہاں پر بنی اسماعیل میں مشرکین, یہاں پر بھی کفار اور مشرکین موجود تھے مکہ کے اندر, ان کے ساتھ بھی یہی وعدہ تھا بنی اسماعیل سے کہ شرک نہیں کرنا, وہ شرک میں مبتلا ہے, ان کو شرک چھوڑنے کی دعوت دی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے تکلیف دینے پر آمادہ ہو جاتے تھے, ان سے دشمنی مول لیتے تھے, پھر ان کو بھی محروم کر دیا گیا. یہ جو دوسرا رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا, اس میں ان کے مضمون کو بیان کیا گیا کہ یہ جو مشرکین کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب اتارا جائے, ہم کو سزا دی جائے, اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو. تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا, ہم کسی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مالدار لوگوں کو, مترفین کو, جو مزے میں رہنے والے لوگ ہیں, ان لوگوں کو حکم کرتے ہیں, یہ امر تکوینی ہے, تشریعی نہیں ہے. فَفَسَقُوا فِيهَا, وہاں ادھم مچاتے ہیں وہ, خوب رنگ رلیاں مناتے ہیں وہ, اپنی منمانی کرتے ہیں وہ. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ, تو اب میرا عذاب ان کے اوپر پکا ہو جاتا ہے, پہلے سے ہی وہ عذاب کے مستحق تھے, اب میں حجت تمام کر رہا ہوں ان کے اوپر, وہ اپنی منمانیوں میں اس قدر مگن ہو جاتے کہ ان کو اللہ کے عذاب کا دھیان تک نہیں رہتا, اس وقت میں ان کو پکڑ کرتا ہوں. فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, اور پھر ہم ان کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ, یہ اب کی بات تھوڑی ہے, کئی قوموں کے ساتھ یہ سلوک ہم نے کیا ہے جب ان کی حرکتیں ایسی رہی ہیں. یہ مضمون بیان ہوا, لوگوں کو شبہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر عذاب ہی کرنا ہے تو عذاب ہی دینا ہے, اور ہم اللہ کے مبغوض اور ناپسندیدہ بندے ہیں, تو پھر یہ اللہ کی نعمتیں کیوں ہیں ہمارے ساتھ میں؟ آل و اولاد ہمارے پاس ہے, جائیداد ہمارے پاس ہے, عزت ہمارے پاس ہے, وقار ہمارے پاس ہے, لوگوں پر ہمارا حکم چلتا ہے, جب یہ سب کچھ ہے تو پھر ہم اللہ کے مبغوض کیسے؟ تعالیٰ نے فرمایا کلن نمد ہا الا و ہا الا من عطاء ربک, ماننے والوں کو بھی میں یہ چیزیں دے دیتا ہوں, نہیں ماننے والوں کو بھی دیتا ہوں. وما کان عطاء ربک محظورا, اب کے رب کی عطا اور بخشش, یہ بندش ایسی بخشی دنیاوی نعمتوں سے ان کو محروم نہیں کیا جاتا, اس کی وجہ سے دھوکہ نہیں کھانا. ولل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا, ہاں اعتراض کی بات تو جب ہے جب آخرت میں ان کو میں بخش دوں, اور وہ ہونے والا نہیں ہے. تو اب بنی اسماعیل کو جو بیت اللہ کی تولیت ان کے سپرد تھی, شرک کی وجہ سے وہ بھی ان سے چھین لی گئی, بنی اسماعیل میں سے جو مشرک ہے ان سے چھین لی گئی, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دی گئی. کہاں سپرد کی گئی؟ معراج میں بلا کر کے دی گئی. معراج کیا ہے؟ معراج انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بخشا ہوا اعجاز ہے, ایک اعزاز ہے, یہ اولو العزم پیغمبروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے. وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, ہم نے ابراہیم کو ہم دکھاتے رہے ہیں آسمان و زمین کی سلطنت اور بادشاہت اور اس کے نظارے,
یہ کیا ہے؟ یہ معراج ہے ان کی، کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، آسمان و زمین کے جو مخفی خزانے ہیں، جو غیب کی دنیا ہے، وہ جو نظر آ رہا ہے وہ بھی، جو نظر آ سکتا ہے وہ بھی، جو عام طور سے نظر نہیں آتا ہے وہ بھی، غیب اور شہود دونوں ان پر کھل دیے جاتے ہیں. دیکھنے کی جو قیود ہیں وہ ان کے لیے مٹا دی جاتی ہیں، سننے کی جو حد ہے وہ مٹا دی جاتی ہے، سفر کی جو حد ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے، اور پھر ان کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ان کے اپنے رتبے کے حساب سے عزت اور مقام بخشتے ہیں اور ان کے احکام صادر فرماتے ہیں. ہر ایک نبی کے حساب سے جو اللہ کے پاس ان کا رتبہ ہے اس حساب سے ان کو قرب بخشا جاتا ہے، اس حساب سے ان کو اعزاز اور اس حساب سے ان کو فرمان اور احکامات دیے جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں بلایا گیا کیا باتیں ہوئی؟ تین بنیادی باتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمائی ہیں کہ معراج میں مجھے یہ ملی ہیں، اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کا ذکر ہے، اور نماز کا تحفہ ہے، اس کا بھی آگے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر آئے گا ابھی، اور تیسرے آپ سے فرمایا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ شرک نہیں کرے گا اور شرک نہ کرتے ہوئے اس کی وفات ہوگی، اس کا انتقال ہوگا، اس کو بخشا ضرور جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو، یعنی ایک نہ ایک دن اس کی نجات ہوگی. چاہو تو میں ویسے ہی معاف کر دوں اس کو کہ بالکل عذاب نہ دوں، چاہے تو میں اس کو عذاب دوں اور اس کو بخش دوں، لیکن بخشوں گا ضرور اگر شرک نہیں کرتا ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. تو یہ تین تحفے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جو حدیثوں میں بیان ہوئے. سورہ نجم میں بھی اللہ پاک نے اس واقعہ معراج کے کچھ اشارے بیان فرمائے. وہاں پہ ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اپنے بندے کی جانب جو کچھ وحی کرنا اللہ کو منظور تھا اللہ نے کیا. وہاں کیا کیا وہ سارا تفصیل بیان کر کے بھی تفصیل کو مبہم رکھا، توضیح سرتاپا ابہام ہے. تو تفصیل بیان کی کہ یہ ہوا ہے، لیکن کیا بیان کیا اس کو نہیں بتایا گیا ہے. لیکن یہ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کے بعد میں ایک آیت آتی ہے، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، یہ والی آیت. تو یہ اوحا الی عبدہ ما اوحا اور ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ کو جوڑ کے دیکھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے احکام آئے ہیں یہ احکام معراج کے موقع سے عطا کیے ہوئے. وہ کیا احکام ہیں؟ ان کی سرسری سا بیان. سب سے پہلا حکم کہ شرک نہیں کرنا، وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے، یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا. نمبر دو، وبالوالدین احسانا، والدین کی عزت بھی کرنا، ماں باپ کی عزت بھی کرنا، ماں باپ کی اطاعت بھی کرنا، خاص کر جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور تمہاری ان کو ضرورت ہو جائے، اس وقت تو بالکل بھی ان کی خلاف ورزی نہیں کرنا، اور ان کے سامنے ہمیشہ نرم مزاجی سے پیش آنا، نرم بول ان کے سامنے بولنا. ولا تقل لهما اف، وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں آخری عمر میں، عمر کا تقاضا ہو جاتا ہے، تو وہ تھوڑی ناگوار چیزیں تمہارے ساتھ پیش آتی ہیں، تو اس کے اوپر اف بھی نہیں بولنا. ولا تقل لهما اف، ولا تنہرهما، جھڑکنا تو بالکل بھی نہیں. وقل لهما قولا کریما، جب بھی بات کرنا کرم والی بات کرنا، جب بھی بات کرنا شفقت اور نرمی والی بات کرنا، عزت و احترام والی بات کرنا. یہ دوسرا حکم آ گیا. تیسرا حکم دیا گیا صرف والدین ہی کی نہیں، دوسرے رشتہ داروں کی، ضرورت مندوں کے حقوق ادا کرتے رہنا، واتی ذل قربا حقہ. چوتھا حکم آ گیا، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط، جب خرچ کرو تو اتنا کھول کے مت خرچ کرو کہ آپ کے پاس خود نہ رہ جائے. لان تدع ورثتک اغنیاء خیر لک من ان تدعهم عالۃ یتکففون الناس. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جب مرنے لگتے ہیں تو بعض دفعہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ اپنی ساری وصیت، سارا مال کی وصیت کر جاتے ہیں کسی اور کے لیے، اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے ہیں. کیوں؟ فلاں نے مجھ پہ احسان کیا تھا اس کو اتنا دے دیا، فلاں میرا خیر خواہ تھا اس کو اتنا دے دیا، اولاد کے لیے کچھ نہیں بچا. فرمایا بعد میں ان کو ہاتھ پھیلانے کے لیے چھوڑنے سے بہتر ہے کہ تم خود ان کے لیے کچھ چھوڑ جاؤ، کہ لوگوں کے تانے سنتے پھریں، اس سے بہتر ہے کہ تم ان کے لیے انتظام کرتے جاؤ. تو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنا ہاتھ نہ کھول دو کہ بالکل ہی کھلا رہ جائے تو خود کے پاس کچھ نہ رہے، اور اتنا باندھ کے نہ رکھ لو کہ لگے ایسا کہ ہاتھ نہیں ہے، گردن سے لگی ہوئی کوئی چیز ہے، دیتے ہی نہیں ہے کچھ بھی. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، کہ سب کی طرف سے ملامتوں کا تم کو سامنا کرنا پڑے. اس کے بعد فرمایا ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق، اپنی اولاد کو قتل مت کرو تنگ دستی کے ڈر سے، قتل اولاد. سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اسلام سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے، اس کے اندر جو جو برائیاں معاشرے میں تھی اس میں سے ایک برائی یہ بھی تھی، اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو خاص طور پر پیدا ہونے کے بعد میں کہ دوسروں کے نکاح میں دینا پڑے گا، وہ ان کے لیے شرم کی بات تھی، اور پھر اس کی غذا کا انتظام کرنا پڑے گا، پالنا کر پڑے گا، پرورش کرنا پڑے گا، یہ ہوگا نہیں، مسائل تھے رزق کے، تنگی کے، تو پھر اس وجہ سے ان کو گاڑا زندہ گاڑا تھے قبروں کے اندر. تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کام بالکل نہیں کرنا، یعنی قتل نہیں کرنا. وہ تو ایک جاہلیت والی شکل تھی، اب لوگوں نے برتھ کنٹرول کے نام سے یہ کام کر لیا ہے، یہ برتھ کنٹرول کی عارضی صورتیں جو علماء سے پوچھ کر مجبوری کی صورت میں اختیار کی جا سکتی ہیں، جو ٹیمپرری ہیں، پرماننٹ ہیں، وہ اس کی اجازت نہیں دی ہے علماء نے کبھی بھی. اس کے بعد فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا. ایک اور حکم، زنا کے قریب بھی نہیں جانا. غور کرنے کی بات کیا ہے کہ زنا نہیں کرو، بدکاری نہیں کرو کا لفظ نہیں ہے یہاں پر، قریب بھی مت جاؤ کا ہے حکم. مطلب ایسا کوئی کام مت کرو کہ بعد میں اس کی نوبت آئے. اب اس کے لیے کرنا پڑے گا نگاہ کی حفاظت، اس کے لیے کرنا پڑے گا کانوں کی حفاظت، اس کے لیے کرنا پڑے گا دل کی حفاظت، اس کے لیے بچنا پڑے گا مکس گیدرنگ سے، اس کے لیے بچنا پڑے گا صنف مخالف سے بات چیت کرنے سے، ان کے ساتھ اپنا ربط رکھنے سے، مرد کے لیے عورتوں سے بات کرنے سے، عورتوں کے لیے مرد سے بات کرنے سے رکنا پڑے گا، بچنا پڑے گا. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر نوبت وہی گناہ تک آ جائے گی. فرمایا ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. کسی جان کو قتل نہیں کرنا، ناحق قتل نہیں کرنا. حق سے قتل کرنے کی تین صورتیں اسلام نے بتائی ہیں کہ کوئی اسلام لا کر کے پھر گیا، کسی نے ناحق قتل کر دیا تو قصاصاً اس کو قتل کیا جا رہا، اور کوئی شادی شدہ جوڑے میں سے کسی نے گناہ کر لیا بدکاری والا تو ان کے ساتھ میں پھر یہ اس کی اجازت. ولا تقربوا مال اليتيم. جس مال پر کسی کا حق ہے، اب چاہے وہ یتیم تو عنوان ہو گیا، تو غیروں سے جڑا ہوا مال اگر کسی کی تولیت میں، کسی کی ذمہ داری میں ہے تو اس میں بدنیت نہیں ہونا. اس میں سارے ادارے، حکومتی ادارے، غیر سرکاری ادارے، سارے ادارے جن کے پاس میں امت کا مال ہوتا ہے، غیروں کا مال ہوتا ہے، یا ادارہ نہ بھی ہو تو گھر ہے، اب اس کے بھتیجے کا مال کسی کے پاس ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا تو بھائی بھتیجے کا پیسہ اس کے پاس میں رکھا ہوا ہے، وہ چھوٹا ہے کچھ کر نہیں سکتا، تو اب اس کے اندر نیت بری کی جا رہی، اس کی اجازت نہیں ہے. واوف بالعہد. عہد کو پورا کرنا ہے. یہ معراج کے اندر دیے جانے والے خاص احکام ہیں. واوف الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم. کیل کو، وزن کو، ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنا. ناپ تول میں خالی بیچنے کی چیزوں میں نہیں ہوتا، یہ شخصیتوں کو جو ناپا تولا جاتا ہے انہوں کیا کرتے، کریٹیسائز کرتے، انہوں تنقید کرتے. اب جس کو پسند کرتے اس کی برائی بھی اچھائی ہے، جس کو نہیں پسند کرتے اس کی اچھائی بھی برائی ہے. وزنوا بالقسطاس المستقیم، نہیں یہ کام نہیں کرنا ہے. جس کو بھی تولنا ہے انصاف سے تولنا ہے، انصاف کے ترازو سے تولنا ہے. اور ایک اور چیز، ولا تقف ما لیس لک به علم. بے تحقیق باتوں کو آگے نہیں پھیلانا، جس بات کی تحقیق نہیں ہے اس کو آگے نہیں پھیلانا. میڈیا کی باتوں پہ زیادہ کان مت دھرو، اور میڈیا کے ذریعے سے زیادہ ان کی باتوں پر زیادہ اعتبار بھی مت کرو، یہ مطلب ہے اس کا آج کے زمانے میں. اور یہ بھی ہے کہ جو تمہارے پاس کوئی چیز پہنچ گئی، فارورڈ فارورڈ فارورڈ، شیئر شیئر شیئر، یہ چلتا جا رہا ہے. یہ ولا تقف ما لیس لک به علم. ارے بھائی، اس کے ذریعے سے تو خیر پھیلتا ہے. آپ کو خیر کا پتہ ہے، یقین ہے کہ یہ خیر ہے؟ اگر یقین ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یقین نہیں ہے تو پھر وہ ولا تقف ما لیس لک به علم ہے. اور جس چیز کا علم نہیں ہے، جس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خیر ہی ہے، خیر محض ہے، اس کے بارے میں ڈرنا چاہیے. کیوں؟ ایک تو تم اچھا ہی سمجھ کے اس کو آگ پھیلا رہے ہو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کل کو یہی پوچھوں گا کہ یقین تھا یا نہیں تھا کہ یہ خیر ہے یا نہیں. ان السمع، قوت سماعت، سننے کی جو طاقت ہے وہ اس کے بارے میں، والبصر دیکھنے کی جو طاقت ہے اس کے بارے میں، والفؤاد سمجھنے کی جو طاقت ہے اس کے بارے میں، کان مسئولا پوچھ کے رہوں گا میں، ان سے کن کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. تو اگر جواب دہی کی ہمت ہے، حوصلہ ہے، ضرور یہ کام کرو، نہیں ہے تو پھر احتیاط کرنا چاہیے. ولا تمشی فی الارض مرحا. زمین میں تکبر کے ساتھ اترا کر کے نہ چلو. ارے تکبر کا حق تو اس کو ہو جو اندر تک گہرائی میں اترا ہوا ہو، یا اوپر تک جس کی پہنچ ہو. اور تمہاری انسانوں کے اوقات کیا ہے؟ انک لن تخرق الارض. تمہاری زمین میں بھی پہنچ نہیں ہے، زمین کے اوپر اوپر اتھلے اتھلے چلتے رہتے ہو تم لوگ. لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. پہاڑوں کی ہائٹ کا مقابلہ کرو گے؟ ولن تبلغ الجبال طولا. نہیں. کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا. یہ جتنی برائی بیان ہوئی ہیں، یہ اللہ کو اس میں سے کوئی بھی چیز پسند نہیں ہے. ذلک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ. یہ ہے اللہ کی طرف سے وحی کی ہوئی باتیں، ان کو ماننا ہے. یہ جو احکام ہوتے ہیں، احکام کیا ہوتے ہیں؟ ہر ملک میں ملک کے چلانے کے کچھ دستور، بنیادی قوانین ہوتے ہیں. اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی کو چلانے کے جو بنیادی قوانین ہیں وہ احکام ہیں. دستور اساسی یہ ہے، بنیادی قوانین یہ ہے، پتہ نہیں اس کے لیے انگریزی ورڈ کیا آتا ہے. تو وہ جو بنیادی قوانین ہوتے ہیں، وہ بنیادی قوانین احکام ہوتے ہیں. وہ یہ جا رہے ہیں کہ اگر اس کو فالو کیا جائے گا تو دنیا میں امن ہوگا، دنیا میں چین ہوگا، دنیا میں خیر ہوگا، دنیا میں راحت ہوگا، سب کو یہ ملے گا. اور پھر ایک اور تحفہ وہ اقیم الصلاۃ لدلو کی شمس والے اور رکوع کے اندر دیا گیا، نماز کا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ اس موقع سے دیا گیا. باقی عبادتوں کا حکم زمین پہ آیا، نماز کا تحفہ دینا تھا تو عرش پہ بلایا گیا. کتنی بڑی اہم عبادت ہے وہ. پہلے 50 نمازیں فرض کی گئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب واپسی میں پکڑ کے پوچھا کہ کیا ملا، کیا ملا، بتایا نا، جب بڑے کے پاس سے کوئی چھوٹا ہو کے آتا ہے تو بولتے ہیں بڑے نے کیا دیا، کیا ہے تم کو کتنی عیدی ملی, کیا عیدی ملی, کیا تحفہ ملا, کیا گفٹ ملا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ملا اللہ کے پاس, کہا کہ نمازیں فرض ہوئی ہیں. کتنی؟ بولے 50. او ہو ہو 50, میری امت کا بڑا تجربہ ہے, میرے کو یہ لوگ نہیں پڑھ سکیں گے, جا کے اللہ سے معاف کر, اس میں تخفیف کروا کے آؤ, ڈسکاؤنٹ لے کے آؤ. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے, کئی بار گئے, بار بار آتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اب کم کرو, کم کراتے جاؤ. دو تین بار آنے جانے کے بعد 5 رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بنی اسرائیل سے 2 بھی نہیں پڑی جاتی تھی, 5 بھی بہت ہے, آپ اس کو بھی کم کرائیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اب مجھے شرم آتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازیں معافی ہو جائیں, کہ جو حکم دیا تھا اس کے پورا کرنے سے عارضی ظاہر ہو جائے, مجھے شرم آتی ہے. خیر, جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جانے سے رک گئے تو حق تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ پڑھنے کو 5 ہیں, ثواب کو 50 ہی ہیں. جب ایک بار بولا تھا کہ 50 کا ثواب دیا جائے گا 50 کے پڑھنے پہ, جب بول دیا ہے تو بول دیا ہے. میرے پاس لا یبدل القول لدیا, یہاں بات نہیں بدلی جاتی ہے. 50 کا ثواب تو 50 کا, پڑھو گے اگرچہ 5. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں. نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے وقت رات کی تاریکی تک, اور فجر کے وقت میں تلاوت کا خاص اہتمام کرو. ان قرآن الفجر کان مشہودا, فجر کے وقت کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں صبح کے وقت. یہ ایک آیت ہے, ابھی میں نے ترجمہ کر دیا کہ سورج کے نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک, اور فجر کے وقت تلاوت کرنا خاص طور سے. اس میں پانچوں نمازوں کا بیان ہے, اس ترجمے میں پانچوں نمازوں کا بیان ہے, اشارہ ہے. کیوں؟ لدلو کی شمس الی غسق اللیل میں 4, و قرآن الفجر میں 1. سورج کا ڈھلنا 3 لیول سے ہوتا ہے. ایک ہمارے سر کی سطح سے ڈھلتا ہے, وہ جس کو زوال کہتے ہیں ہم لوگ, اس وقت ظہر ہوتی ہے. ایک ہماری آنکھوں کی سطح سے ہوتا ہے, اس وقت عصر ہوتی ہے. ایک آسمان کی سطح اور افق سے ہوتا ہے, اس وقت مغرب ہوتی ہے. غسق اللیل, جب سورج کی پورا نشان مٹ جاتا ہے, سرخی ورخی سب غائب ہو جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد عشاء پڑھی جاتی ہے. وقرآن الفجر, اور قرآن فجر کے وقت میں, صبح کے وقت میں پھر فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے. اس میں ایک اور بڑا باریک نقطہ ہے, اسلام آیا ہے شرک کو مٹانے کے واسطے, اور کبھی اللہ کو شرک پسند نہیں رہا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ملت تھی, جو ان کی جو قوم تھی, اس قوم میں سورج پرستی تھی, اس قوم میں ستارہ پرستی تھی. اسی لیے ان کی عبادتوں کے اوقات وہ تھے جن اوقات کے اندر سورج کی روشنی اپنے عروج اور کمال پہ ہوتی ہے, طلوع سے لے کے ظہر تک, زوال تک. حق تعالیٰ نے اس میں سے کسی بھی وقت میں ایک نماز بھی نہیں رکھی. جب جب زوال ہوا سورج کو, اس وقت ایک ایک نماز ہے. سر سے ڈھلا تو نماز, آنکھوں سے ڈھلا تو نماز, افق سے ڈھلا تو ایک نماز, پھر اس کی روشنی کا نشان تک مٹ گیا سرخی کا تو ایک نماز, اور پھر فجر کے وقت میں ستاروں کی نشانی مٹی, ان کا نور بجھا, ان کی روشنی کم ہوئی تو ایک نماز. ستارہ پرستی کی نفی, آفتاب پرستی کی, سورج پرستی کی نفی. یہ دو تحفے دے کر کے حق تعالیٰ نے, بھیجا. واقعہ معراج میں یہ سب ہدیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا رہے ہیں. واقعہ معراج کی ایک اور نوعیت ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک دستور رہا, اللہ تعالیٰ کا ایک قانون رہا. وہ قانون کیا ہے؟ کہ جب اللہ کے حکموں کو پورا کیا جاتا ہے تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں, دنیا میں بھی نوازتے ہیں, آخرت میں بھی نجات عطا فرماتے ہیں. جب ان کے حکموں کو توڑا جاتا ہے تو وہ ان کے بندوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء کو بھیجتے ہیں. انبیاء آتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں. لوگوں کو سوال ہوتا ہے, بھئی تم کس بات کے نبی, تم میں کیا اسپیشل ہے, تم بھی ہمارے جیسے آدمی ہو, تم کو کیسے نبی مان لیں؟ تو ان کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے, کوئی فرمائش ہی. اللہ تعالیٰ پھر معجزے دیتے ہیں, اپنی طرف سے معجزے دیتے ہیں, ان کی فرمائش کے مطابق نہیں دیتے, اپنی طرف سے معجزے دیے کہ دیکھو یہ معمولی کام, یہ غیر معمولی کام ہے, خوارق کا عادت ہے, معجزہ ہے جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتا, وہ ہمارے ہاتھوں ظاہر ہو رہا ہے, اور ہم کردار کے سچے ہیں, اور بات کے سچے ہیں, زبان کے سچے ہیں. زبان کے سچے لوگوں کے ہاتھ پہ ایسی خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوں اور ہم نبوت کا دعویٰ کریں تو ہم تو نبی ہوئے نا. ان کو ایسے منوانے کی کوشش کی جاتی ہے, سمجھانے کی کوشش کی جاتی. وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم یہ معجزہ لے کے آئے, نہیں یہ نہیں, وہ لا کے بتاؤ جو ہم کو چاہیے, یہ بولا جاتا ہے. تو فرمائشی معجزے کیے جاتے ہیں. فرمائشی معجزے اللہ پاک پہلے فرما دیتے ہیں کہ دیکھو فرمائشی معجزہ اگر میں پورا کر دوں, اس کو ظاہر کر دوں, اس کے بعد بات نہیں مانو گے تو پھر فوری عذاب آئے گا. یہ امتوں کے ساتھ میں ہوا, قوم سمود کے ساتھ. ان اونٹنی کا مطالبہ کیا. کیا مطالبہ کیا؟ کہا کہ ایک حاملہ اونٹنی 9 مہینے کی, وہ اس چٹان سے نکلنا اور وہ پھر بچہ حمل کو جننا. تو حق تعالیٰ کے حکم سے یہ نکلا. نکلنے کے بعد اب وہ ماننا تو چاہیے تھا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے پر ایمان لانا چاہیے تھا اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر, وہ اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو گئے, بدنیت ہو کر کے آخر میں انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا. پھر ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا, بہت بہت سی قوموں کے اوپر اسی طرح عذاب آیا کہ فرمائشی معجزے انہوں نے کیے, اللہ نے ان معجزوں کو ظاہر کیا اور پھر بھی قوم نہیں مانی, پھر بھی اپنی ضد پہ اڑی رہی, تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب اتارا. یہ جو کفار اور مشرکین مکہ تھے یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب قسم کے مطالبے کرتے رہتے تھے کہ ایسا کر دو ویسا کر دو. اس میں سے کچھ کا بیان سورہ بنی اسرائیل میں ہے, فرماتے ہیں لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین سے چشمے ہمارے لیے نہیں بہا دیں, یا او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب, آپ کے باغات ہو جانا کھجور کے اور انگوروں کے, فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا, اور درمیان میں پھر آپ نہریں بہا کے دکھانا ان کے درمیان, او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا, یا جو عذاب آئیں گا نہیں مانے تو اللہ کی بات وہ عذاب لا کے ہمارے اوپر گرا کے بتاؤ, او تأتی باللہ والملائکت قبیلا, یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے روبرو لا کے کھڑا کر دو, کتنی بڑی جرات. او یکون لک بیت من زخرف, یہ سونے کا ایک گھر آپ کا ہونا چاہیے, اللہ کے نبی ہیں نا آپ, اللہ کے پاس تو دین کی کوئی کمی نہیں ہے, آپ کے پاس میں پھر فاقے ہی فائقے ہیں, آپ کا تو سونے کا گھر ہونا چاہیے. او یکون لک بیت من زخرف, او ترقى فی السماء, یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں, یہ لے معراج, یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں. پھر آگے کہتے ہیں ولن نؤمن لرقیک, آپ آسمان پہ بھی چڑھ جاؤ گے ہم ایمان نہیں لائیں گے, حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه, یہاں تک کہ آپ آسمان سے ہمارے سامنے دیکھتی آنکھوں ایک کتاب لے آئیں جسے ہم پڑھ سکیں. قل سبحان ربی سبحان ربی, میرے رب کی ذات پاک ہے, کیسے کیسے مطالبے تم کر رہے ہو, کیسے کیسے فرمائشیں تم کر رہے ہو, هل كنت الا بشر رسولا, کیا سمجھتے ہو معجزے میرے اختیار میں ہوتے, معجزے تو میں تو بشر ہوں, معجزہ اللہ کا کام ہے, ہوتا ظاہر میرے ہاتھ پہ ہے لیکن کام اللہ کا ہے. هل كنت الا بشر رسولا, میں تو بشر ہوں رسول ہوں پیغام پہنچاتا ہوں اور عاجز ہوں تمہاری طرح بشر ہوں. حق تعالیٰ نے ایک اور سوال بھی انہوں نے کیا کہ اگر اللہ کو بھیجنا ہی تھا تو فرشتوں کو بھیج دیتے, رسول بنا کے بھیجنا تھا تو فرشتے بھیج دیتے. تعالیٰ نے جواب دیا زمین پہ فرشتے بستے ہوتے تو ضرور فرشتے کو ہی رسول بنا کے بھیجتا. لو کان فی الارض ملائکہ, اگر زمین میں رہنے والے لوگ فرشتے ہوتے, یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, تو جو رسول آتا وہ بھی فرشتہ ہوتا, تم انسان ہے تو تمہاری جنس کا بھیجے رسول. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم, تو اب ان کا مطالبہ تھا او ترقى فی السماء, آسمان میں چڑھ جائیے, وہ مطالبہ پورا ہوا, فرمائشی معجزہ پورا ہو اور اس کے بعد بھی ایمان نہ لایا جائے تو پھر عذاب آتا ہے. تو پھر ہجرت کی طرف اشارہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس کے بعد ان کے عذاب کا بھی اشارہ ہے خود سورہ بنی اسرائیل کے اندر. اب تک ہم جو فرمائشی معجزات پورے نہیں کر رہے تھے, وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون, کیسے فرمائشی معجزات کو پہلے لوگوں نے انکار کرتے رہے وہ لوگ. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها, دیکھو نا قوم ثمود نے کیا کیا تھا, اونٹنی ہم دی تھی جیسے انہوں نے مانگا ویسے دی تھی, انہوں نے اس کے ساتھ میں ظلم سے کام لیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا, یہ جو فرمائشی معجزات ہوتے یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتے, یہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے کے لیے ہوتے ہیں. وما نرسل بالآیات الا تخویفا وان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, یہ آپ کو اس زمین سے نکالنے کے قریب ہے, مکہ سے نکالنے کے قریب ہے, اور دیکھنا جب آپ یہاں سے نکل جائیں گے, کیونکہ جب عذاب آنا ہوتا ہے تو فرشت انبیاء کرام کو اور ان کے ماننے والوں کو حکم ہوتا ہے یہاں سے چلے جاؤ عذاب آنے والا ہے. تمام قوموں کے ساتھ میں جن پر بھی عذاب آیا یہ ترتیب رہی, یہ سنت رہی اللہ کی. تو اب ہجرت ہو رہی ہے, فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کو ہجرت پہ مجبور کریں گے. وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, آپ کے بعد میں پھر یہ زیادہ دن یہ بھی نہیں رہ پائیں گے. سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا, اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا, یہ ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں, ہر نبی کے ساتھ ہر قوم کے ساتھ میں ہمارا یہ معاملہ ہے. چنانچہ اس کو سمجھانے کے لیے پھر آخر میں سورہ بنی اسرائیل کے بالکل آخری رکوع میں ایک وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ ہے. دیکھو موسیٰ کو بھی ہم نے نو نشانیاں دی تھی, نو نشانیاں حضرت پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیے گئے تھے, وہ ید بیضہ ہو گیا اور عصا ہو گیا. بعض مفسرین نے یہاں پر تسع آیات بینات کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ یہ ہے, اور فرعون کے اوپر جو عذاب فرعونیوں پر جو عذابات آتے رہے ظلم کی بنیاد پر, بنی اسرائیل پہ ظلم کی بنیاد پر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ عذاب بھی معجزہ تھا, اس کا ہٹنا بھی معجزہ تھا, تو وہ یہاں پر مراد ہے. ان لوگ بعض مفسرین نے کہا, لیکن ایک روایت آتی ہے,
صاحب اجازت ہے تو,
ایک روایت آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, دو یہودی گزرے وہاں سے, دیکھے کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں, بولے چلو اس پیغمبر سے کچھ پوچھتے ہیں, ایک نے دوسرے سے کہا, تو دوسرا کہتا ہے اے پیغمبر مت بولو, آنکھیں چار ہو جائیں گی, خوش ہو جائے گا, لا الہ الا اللہ. تو بہرحال وہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کر کے پوچھا کہ وہ کیا نو وہ کیا دس باتیں تھیں, وہ کیا بینات تھے جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکام سنائے تھے جس سے تقریباً ملتے جلتے احکام ابھی ہم وقضی ربک والے رکوع میں پڑھ کے آئے ہیں, ان کی مناسبت سے ایک دو احکام ان کے کم بھی تھے, اور ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم بھی اس میں شامل تھا, لیکن وہ شرک نہیں کرنا, والدین کا احترام کرنا, حق والے کو حق ادا کرنا, بدکاری نہیں کرنا, قتل ناحق نہیں کرنا وغیرہ, یہ ساری چیزیں ان کے وہ آیات بینات تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اب آپ غور کریں, موسیٰ کو بھی ہم نے نو کھلی نشانیاں دی تھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے جا رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ان دو نبیوں میں بہت سی باتوں میں مماثلت ہے, ایک جیسے سملر ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام دشمنوں میں پلے پیدا ہوئے, پلے بڑے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بھی ماحول وہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس بھیجے گئے, فرعونیوں کو لاکھ سمجھایا نہیں مانے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنوں کو لاکھ سمجھایا وہ نہیں مانے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور پہ جلوہ معراج نصیب ہوئی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ معراج نصیب ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ تسع آیات بینات ملے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وقضی ربک اللہ تعبد والا رکو ملا, دو رکو ملے, نمازیں ملی اور تحفے ملے. اور پھر یہ اشارہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد فرعون اور فرعونی ایمان نہیں لائے, تو وہ کیا ہوئے؟ عذاب کے حقدار ہوئے. اب تم پر بھی یہ کفار مکہ ایمان نہیں لاتے ہیں, یہ بھی عذاب کے مستحق ہوں گے. ہوئے وہ کیسے ہوئے؟ عذاب عام اس امت پہ نہیں آتا کہ ساری امت تباہ ہو جائے, سارے کفار مر جائیں, سارے مشرک مر جائیں, یہ نہیں آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. لیکن عذاب آیا جو غزوہ بدر میں 70 بدری کفار و مشرکین مارے گئے, ان کی قوت ٹوٹ گئی, ایک خود کو سپر پاور سمجھ رہے ہیں اور ایک پسپا قوم سے پسپا ہو کے آگے شکست کھا کے آگے, اس سے بڑی ذلت یہ عذاب نہیں ہوتا اور کیا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ سپر قوم سے سپر پاور قوم اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے ایک قوم, اور جن کے جو غیر مسلح افراد ہیں تعداد میں کم ہیں ان سے پسپا ہو کے آگے انخلا ہو گیا ملکوں کا, عذاب نہیں تو کیا ہے؟ عذاب ہی ہے. یہ تو الوں کے ساتھ بھی ہوا, پھر کفار مشرکین کے ساتھ میں ہوا, غزوہ بدر کے اندر مارے گئے, غزوہ احد کے اندر مارے گئے, خندق میں, غزوہ خندق کے اندر مدینے اور مدینے والوں کو مٹانے کی نیت سے آئے تھے, واپس ہونا پڑا, اللہ نے ایک ہوا کو بھیجا, ایک ہوا بس, کچھ اور نہیں, ہوا کو بھیجا, خیمے اکھڑ گئے, تنابے اکھڑ گئی, پریشان ہو گئے, کھانے پینے کا انتظام بکھرنے لگا, ہمت اور حوصلے ٹوٹ گئے, واپس سب چلے گئے, آس پاس کے سب عرب علاقوں کو لے کے آئے تھے, سب مل کے حملہ کریں گے ان لوگوں کے اوپر, وہاں پر بھی ویسے ہی صورتحال ہوئی تھی جو ماضی قریب میں دیکھنے کو ملی. یہ تو وہ مماثلتیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں ہوئی تھیں, اور ان کا واقعہ معراج سے تعلق ابھی کوشش کی گئی کہ بیان کیا جائے. معراج کے بہت سارے واقعات احادیث میں آئے ہیں, اور جتنا واقعہ یہاں پر صراحت کے ساتھ میں آیا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس تک رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ لے گئے ہیں اپنے بندے کو, یہ ایسے واقعات ہیں کہ اس پر عقل ذرا عقل میں آتے نہیں, ہضم نہیں ہوتے, عقل کو ہضم نہیں ہوتی یہ چیزیں, تو پھر لوگ اس بنیاد پر آگے انکار کی طرف جاتے ہیں. حق تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تم کو پتا ہے صرف تمہارے محسوسات کا, آنکھ سے دیکھ لیا اس کا پتا ہے, کان سے سن لیا اس کا پتا ہے, ناک سے سونگ لیا, زبان سے چکھ لیا, ہاتھ سے بدن سے ٹچ کر لیا, وہ محسوسات کا تم کو پتا ہے, اور بہت سے بہت جو مادی چیزیں ہیں میٹیریل کی چیزیں ان میں یہ چیزیں کام آتی ہیں, یہ قوتیں کام آتی ہیں, اور جو یہ نہیں ہے ان کے لیے تم کو ایک چیز دی گئی ہے عقل. تو ایک طرف محسوسات ہے, ایک طرف تعقلات, بس تمہارا سرکل اتنا ہی ہے, میری دنیا تو اتنی نہیں ہے نا. وما اوتی تم من العلم الا قلیلا, آئے گا کیسا تمہیں تمہاری سمجھ میں سارا کا سارا, تم کو دیا ہی گیا تھوڑا علم, نہیں آئے گا, تو پھر کیا کریں, انکار کر دیں؟ نہیں, انکار نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری قدرت کے کرشمے ہیں, سبحان اللہ, اور میری ذات سبحان ہے, اب میں اللہ کی قدرت کچھ بھی کر سکتی ہے, اللہ قادر ہے ہر چیز پر, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور میں نے یہ واقعات اپنے بندے کے ساتھ کیے, لنوریہ من آیاتنا, اپنی کچھ نشانیاں اس کو دکھایا, ابھی بہت کچھ دکھانا باقی ہے, ابھی بہت کچھ موجود ہے, کچھ اس میں سے دکھایا گیا جس کو تم لوگ ماننے سے آگے پیچھے ہوتے ہو. اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ معراج حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے. اصل میں یہ جو سفر ہوا اس سفر کے دو پارٹ ہیں، دو پورشن ہیں. ایک پورشن ہے مکہ سے لے کے بیت المقدس تک جانے والا، اور ایک پارٹ ہے اس کا وہاں سے لے کے آسمانوں کی سیر کا. تو یہ جو پہلا سفر کا پہلا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے اسرا، قصہ واقعہ اسرا. سبحان اللہ، اسرا بعبدہ سے نکلا ہو، اسرا رات میں لے جانے والا واقعہ. اور دوسرا حصہ ہے معراج، اوپر چڑھنے والا، آسمانوں میں جانے والا. تو وہ جو حصہ ہے وہ احادیث سے ثابت ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ یقینی ہے، قطعی ہے. اس کے بارے میں ذرا بھی ڈاؤٹ کیا جائے گا کہ اگر ہوا تھا، شاید نہیں ہوا تھا، پتہ نہیں کیسا ہوا تھا، اس میں ذرا بھی تردد کیا گیا آگے پیچھے ہوئے تو کفر آدمی کے ایمان کا مسئلہ ہو جاتا، ایمان خطرے میں پڑ جاتا. اور جو دوسرا مسئلہ ہے وہ اس قدر قطعی نہیں ہے، احادیث صحیحہ سے وہ بھی ثابت ہے. اسی لیے اہل سنت کا موقف ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج ثابت ہے، اسراء ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں اللہ نے وہ اعزاز بخشا کہ بیت اللہ سے لے کر کے مکہ سے لے کر کے وہ بیت المقدس تک آپ کو سفر کرایا، اور بیداری کی حالت میں کرایا، اور آپ کے جسم اطہر کے ساتھ کرایا. خواب میں نہیں ہوا یہ سارا، جسم اطہر کے ساتھ ہوا یہ سارا. اگر خواب میں ہوتا تو مشرکین کو انکار کس بات کا تھا؟ ہم تو اس سے بڑی بڑی چیزیں دیکھتے، وہ کہہ سکتے تھے، انکار بتاتا ہے. بہت ساری اور دلائل ہیں اس کے اوپر. حق تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے، ایمان کی جڑوں کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد میں حضرت مولانا مفتی رضا الرحمان آپ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کو مستفید فرمائیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. مفتی صاحب کا یہ اگر پورا بیان ہو جاتا تو اچھا تھا، تسلسل سے صحیح چل رہا تھا. بسم اللہ. محترم بزرگان دین، عزیز دوستو، دینی بھائیو، خواتین اسلام، یہ ہمارے آج کا جو عنوان ہے خاص طور پر کہ معجزاتی رات یا اس رات میں جو معجزہ پیش آیا، اسلام کے اہم ترین معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے، بہت بڑے معجزوں میں سے ایک بڑا معجزہ ہے. اس لیے ہمارے اکابر جو ہے، دو چیزیں ہیں اس میں سمجھنے کی. ایک ہے جشن معراج اور ایک ہے واقعہ معراج. ہمارے بزرگان دین کا یہ طرز عمل اور دستور رہا ہے کہ اس واقعے کے جو دروس ہے، جو سبق ہے، جو حقیقت و اصلیت ہے، اس کو امت میں اجاگر کیا جائے، واضح کیا جائے، سمجھایا جائے. اس کا تعلق ایمانیات سے بھی ہے، اور ایک ہے اس کے اندر ہونے والے خرافات، بدعات، رواجات، شیوعات، عام طور پہ جو امت مسلمہ کے اندر اپنی طرف سے لگائی گئی چیزیں ہوتی ہیں. تین راتیں مشہور ہیں، شب معراج، شب برات، شب قدر. شب معراج ہر سال ہوتی نہیں ہے، شب قدر اور شب برات ہر سال ہوتی ہے. یعنی وہ رات آتی ہے ہر سال میں، شب برات کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شب برات میں نزول ہوتا ہے، رحمتیں برستی ہے، اس میں اہتمام کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے، تاکید ہے، احادیث ہے. شب قدر کا بھی ویسے ہی مسئلہ ہے. شب معراج کا جو مسئلہ ہے وہ ہر سال ہوتی نہیں ہے، کہ حضور ایک مرتبہ گئے تھے، واقعہ پیش آیا، اب یہ اگین اینڈ اگین ہونے والا نہیں ہے، ہو چکا ہے یہ. تو اس کی نوعیت الگ ہے، وہ دو راتوں کی نوعیت الگ ہے، ان میں جاگا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، اس میں صرف ایمانیات کو سمجھایا جاتا ہے. ہمارے اکابر کا طرز یہ ہے. تو اب یہ آج کوئی خاص نمازیں ہیں کیا، کوئی خاص روزے ہیں کیا کل کے، ایسا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. شب برات میں ہے وہ چیزیں، شب قدر میں ہے وہ چیز. شب برات کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ معراج کا واقعہ ہوا تھا اور اہم ترین واقعہ ہوا، اس قدر بڑا واقعہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بھی بیان کیا گیا ہے. اور جیسا کہ ابھی تفسیر چل رہی تھی اس سورہ مبارکہ کی، اللہ رب العزت کا ایک خاص نظام ہے. حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، علماء اس کو اشارتاً ہم حضرت سے بھی سنتے رہتے ہیں. بیت المقدس پر جس کا قبضہ ہوتا ہے، دنیا پر اس کی حکومت ہوتی ہے. ایک نظام ہے، حق تولیت جس کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نظام کو پوری دنیا میں چلا دیتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں جس کا قبضہ اس کے اوپر رہے گا دنیا میں اس کی چلے گی, تاریخ بتاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حالات یہ ہو گئے تھے کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, شیب ابی طالب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 سال تک مسلسل محنتوں میں مشقتوں میں رہے, بائیکاٹ کیا گیا, آپ کے مرتبے کو نہیں سمجھا گیا. طائف میں آپ کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جس میں آپ لہو لہان ہو گئے, زخمی ہو گئے, اور اس قدر پریشان, اس قدر لہو لہان ہوئے, اس قدر خون بہا کہ جب طائف کے سفر سے واپس ہو رہے تھے تو بیچ میں تھک ہار کر کے بیٹھے, اور جوتی اتارنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ استعمال کیا تو خون اس قدر بہ گیا تھا, چپک گیا تھا قدم مبارک سے کہ حضور اپنا جوتا نہیں نکال سکے خون کے چپکنے کی وجہ سے, یہ حالت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے واقعات کے بعد واقعہ معراج کا جو صدور فرمایا ہے, ظاہر فرمایا ہے, علماء فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے, یہ بتایا گیا کہ دنیا والے آپ کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے, ہم بتاتے ہیں کہ آپ کی شان کیا ہے, آپ کی عظمت کیا ہے, آپ کا مرتبہ کیا ہے, کہ آپ اس دنیا کے بھی مالک ہیں اور عالم بالا کی سیر کے لائق ہیں اور اس کے قابل ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنانچہ سیر کرائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ المکرمہ سے لے کر کے بیت المقدس تک لے جایا گیا. یہ ایک پارٹ اس سے متعلق حصہ ہم سن چکے ہیں, اس میں جو اہم چیزیں واقعات پیش آئے ہیں وہ بھی کچھ اور ہیں. واقعات کا چونکہ اتنا زیادہ وقت نہیں ہمارے پاس میں, مختصر عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس اہم موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لے جانے کی کیفیت پیش آئی ہے ان میں ایک بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حطیم کعبہ, حطیم میں جو آج کل سنگ مرمر سے وائٹ حصہ ہے جس پر تعمیر نہیں ہے لیکن وہ بیت اللہ کے اندر ہی آتا ہے, کعبے کی جو لمبائی ہے وہ پوری کی پوری آج تعمیر میں نہیں ہے, کچھ حصہ اس کا چھوٹا ہوا ہے, جو حضرات دیکھے ہیں جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں. تو جو وائٹ سنگ مرمر سے جس حصے کو چھوڑ دیا گیا ہے تعمیر کرنے سے, اس کی بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ کفار مکہ کے پاس پورا کور کرنے کے لیے حلال مال نہیں تھا اتنی تعمیر پوری کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ جتنی تعمیر کے پیسے حلال ہیں اتنی تعمیر کر لیں گے, اللہ کا گھر ہے. یہ کافروں کا مزاج تھا, کافروں کا یہ مزاج تھا, مشرکین کا یہ مزاج تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جتنے حلال مال ہے اللہ کے گھر کو اتنے ہی لگائیں گے, باقی کو چھوڑ دیں گے. اور ہمارے پاس میں کرتے کیا لوگ, ان سب تھوڑے بچے ہوئے ہیں اس کے کریڈٹ کارڈوں کے, کریڈٹ کے اس کے مزید میں کہیں تو بھی لگا سکتے کیا, بیت الخلاء میں لگا دے سکتے کیا, پائدانوں میں لگا دے سکتے کیا, اللہ کے گھر کے لیے خالص صاف ستھرا مال چاہیے اس کے لیے, کسی بھی حصے میں لگاؤ. آپ مشرکین کو یہ شعور ہے, کفار مکہ کو یہ شعور ہے کہ اللہ کے گھر کو پاک مال دے دینا چاہیے, اس وجہ سے وہ تعمیر نہیں ہوئی اور آج بھی ویسے ہی ہے. تو غرض یہ کہ اس حصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا, سینے اتھر کو چاک کیا گیا, کھولا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو, اور جنت سے سونے کا تشت لایا گیا تھا, زمزم کے پانی سے قلب اتھر کو دھویا گیا. نبی کے قلب کو زمزم سے دھویا جا رہا ہے تو کتنا مبارک پانی ہوگا کہ جس سے نبی کے دل کو دھویا جا رہا ہے, اندازہ نہیں لگا سکتے ہم زمزم کی پاکیزگی کا. اور انبیاء, سارے انبیاء سے افضل آپ علیہ الصلوۃ والسلام, افضل الانبیاء, افضل الرسل, افضل الخلائق, اور کس کی سیر کرائی جا رہی ہے؟ عالم بالا کی. کہاں جانا ہے؟ عرش پہ جانا ہے. اس کے لیے کس سے دھویا جا رہا ہے قلب اطہر کو؟ زمزم سے دھویا جا رہا ہے. تو اس سے زیادہ پاکیزہ پانی دنیا میں نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو زمزم کی برکت آتی ہے نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک بھی اس میں ہے شامل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالٹی کے اندر کلی فرمائی, پھر اس کو اس میں ڈال دیا گیا کنویں کے اندر. تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی حضور کی کوئی چیز ہم کو ملنا چاہیے, یقیناً ملتی ہے, اس میں حضور کے لعاب مبارک کے اثرات آج بھی پائے جاتے ہیں. وہ زمزم چل رہا ہے, وہ نہر چل رہی ہے, وہ سلسلہ جاری ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت آج بھی جاری ہے. تو زمزم کا پانی, ما زمزم لما شرب لہ, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مقصد سے پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے. اسی وجہ سے زمزم پینتے وقت میں دعائیں کی جاتی ہے, دعائیں مانگی جاتی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, یہ صحیح روایت ہے. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ زمزم کا احترام بھی ہو, خاص لحاظ بھی ہو, دعاؤں کا اہتمام بھی ہو, اس کا خاص استعمال کیا جائے, دیکھ کے کیا جائے. مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ بھی ہے وہ دیکھ لینا, شیورٹی اپنی ذمہ داری پہ, یہ واقعتاً زمزم بھی ہو. دوسری چیز میرے محترم بزرگوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہوا ہے, یہ ایک لمبی بحث ہے, تفصیل ہے اس کی, کہ آخر حضور کے سینے اتھر کو کیوں دھویا گیا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ پروسیس کیوں کیا گیا. اس کی وجہ علماء نے عجیب و غریب تفصیلات کے ساتھ بیان فرمائی ہے. مختصرا عرض یہ ہے, اس کا مختصر خلاصہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو مزید لطیف بنایا جا رہا تھا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ نورانیت پیدا ہو جائے جس سے آپ عالم بالا کی سیر آسانی سے کر سکے. انسان کے جو مٹی ہے, دنیا کے اندر مٹی کا جو نظام ہے, مٹی پاورفل چیز ہے. مٹی سے زیادہ پاور ہوا کے اندر ہے, ہوا سے زیادہ پاور آگ کے اندر ہے, آگ سے زیادہ پاور جو ہے جن کے اندر ہے, جنات آگ سے پیدا ہوئے. جنات سے زیادہ پاور جو ہوتا ہے روح کے اندر ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سب روحوں سے افضل ہے اور لطائف سے سب سے زیادہ لطیف ہے, تو اس کو اور مزید لطیف بنایا گیا اس موقع پر. تو جس میں لطافت زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے سفر کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے. اس لیے اس سے آپ دیکھیں گے کہ ہوا جو جاتی ہے کتنی تیزی سے جاتی ہے, روشنی جو جاتی ہے کتنی تیزی سے جاتی ہے. روح کا بھی جو نظام ہے کہ فرشتے اوپر لے جاتے ہیں نیچے لاتے ہیں, کسی انسان کو ڈالنے کے لیے بھی, جان ڈالنے کے لیے بھی روح آتی ہے, جان نکالتے وقت میں بھی روح نکالی جاتی ہے. تو روح کے آنے جانے کا جو نظام ہے وہ انتہائی تیز ہے. تو حضور کی روح تو سب روحوں سے افضل ہے, اس کے اندر تو شک نہیں ہو سکتا کہ اس کی سرعت کیسی ہوگی, کتنی تیزی سے گئے ہوں گے, کتنی تیزی سے آئے ہوں گے. سمجھنے کے لیے اتنا مسلمانوں کے لیے کافی ہے کہ جب سب سے زیادہ لطافت والی روح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو آپ کو سفر کے اندر کسی قسم کے جانے آنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. علماء کا مثال یہ بھی بیان فرماتے ہیں, دنیا کے اندر نظام ہے, ضابطہ ہے کہ اگر صدر جا رہے ہیں کہیں پر, پریسیڈنٹ جا رہے ہیں, تو پورے راستے رک دیتے, بھائی ادھر ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ, بازو ہو جاؤ. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر تھا, یہ جو سواری تھی, یہ شاہی سواری تھی, شاہی سفر تھا. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سارے نظام کو روک دیا گیا تھا دنیا کے, یہ ہونا ہے پہلے, اس کے بعد میں ہوگا تمہارا دنیا کا نظام. حق تعالیٰ شانوی کی طرف سے اللہ رب العزت نے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعزاز بخشا ہے, یہ چیزیں عطا فرمائی ہے آپ کو. میرے محترم بزرگوں, سفر معراج معجزات سے بھرپور, پورا کا پورا سفر معجزاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان کیا, کفار مکہ میں سن لیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط روم کے بادشاہ کو لکھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میرے اوپر ایمان لاؤ. حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حضور نے بھیجا کہ جاؤ ان کو دے کے آؤ. ہرقل نے خط پڑھا, خط پڑھنے کے بعد میں اس نے کہا کہ بھائی نبوت کا دعویٰ ہے اور ایک آدمی ہے محمد, ان کے بارے میں دریافی کرنا ہے کہ ہے کون یہ. تو آس پاس میں معلوم کرایا گیا کہ کوئی مکے کے لوگ ہیں کیا یہاں پر. تو ابو سفیان وغیرہ کا قافلہ وہاں پر مکے میں پہنچا ہوا تھا, لوگوں نے کہا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں. یہ لوگ گئے, ابو سفیان سے کہنے لگے کہ محمد کے بارے میں جانتے ہو یہ آدمی کے بارے میں؟ تو ابو سفیان تو اس موقع پر مسلمان نہیں ہوئے تھے, کافر تھے. انہوں نے کہا اس موقع پر مجھے اچھا موقع ہاتھ آیا ہے کہ ایسی ایسی باتیں محمد کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس سے یہ تسلیم کر لے گا کہ یہ جھوٹے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. چنانچہ بہت ساری باتوں میں ابو سفیان نے یہ بھی واقعے کو ذکر کیا کہ محمد تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات کے اندر مکے سے بیت المقدس جا کے آ گئے. تو اس کے سرانے کے پاس ایک وزیر جو ہے, ایلیا کے جو عالم دین تھے, وہ کہنے لگے کہ میں اس کا گواہ ہوں. وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کہاں سے گواہی دے رہے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس کیسا اس کا ثبوت ہے, پروف کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں بیت المقدس کا نگران ہوں, میں وہاں روزانہ دروازہ بند کرنے والا ہوں, میں وہاں رہائشی ہوں وہاں کا. ایک رات میں یہ واقعہ پیش ہوا کہ ہم لوگ اس رات میں دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں, دروازہ بند ہی نہیں ہو رہا. پوری بیت المقدس کے جتنے مصلی تھے سب نے کوشش کی, حتیٰ کہ میں نے اس موقع پر نجاروں کو بھی بلایا, دروازے والوں کو بلا لیا, رات میں جتنا ہو سکتا تھا وہ کیا. ان لوگوں نے رائے دی کہ ہو سکتا ہے چھت بیٹھ گئی ہوگی, لہذا یہ دروازہ نہیں بند ہوتا ہے اور اب رات کا موقع ہے, کل صبح دیکھ لیں گے. چنانچہ رات میں سب چلے گئے اور ایک کباڑ ویسے ہی کھلا رہا. وہ کہتے ہیں کہ جب فجر کے لیے ہم آئے دوبارہ صبح میں آئے تو اس موقع پر دیکھا کہ وہ دروازہ جیسا کا ویسا ہے, اور وہاں پر ایک سوراخ ہے جہاں پر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے. تو اب مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ رات میں کوئی نبی آئے تھے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھا, اور انہی کی وجہ سے دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا. چنانچہ میں اس کا گواہ ہوں, یہ واقعہ ہوا ہے. تو یہ واقعہ, اس کی گواہی ایلیا کے, یعنی اس ایلیا نے, اس مقدس بندے نے, عالم دین نے اس موقع پر یہ دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کفار مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے جب حضور واپس آئے, بیان کرنے لگے, اچھا بتاؤ بیت المقدس کو گئے آپ, اس کی کھڑکیاں کتنے, ونڈو کتنے ہیں, ڈورز کتنے ہیں, ڈیزائن کیا ہے. حضور شروع میں تھوڑا سا متفکر ہوئے, بے چین ہو گئے کہ میں یہ چیزیں تو دیکھنے نہیں گیا تھا وہاں پر, ونڈو کتنے ہیں, دروازے کتنے ہیں, فلاں کیا ہے, فلاں کیا ہے. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک اور معجزہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسکرین آ گیا. یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ جو جو سوال کرتے تھے حضور فوراً بولتے تھے, دروازے اتنے ہیں, کھڑکیاں اتنی ہیں, ڈیزائن یہ ہے, دائیں طرف یہ ہے, بائیں طرف وہ ہے. وہ کہنے لگے واقعتاً ایسے ہی ہے, ہم بھی گئے تھے. جن جن جو جو لوگ گئے تھے وہاں پر وہ کہنے لگے ہم بھی گئے تھے. تو یہ خواب کی بات نہیں ہے. اگر خواب کی بات ہوتی, حضور صرف خواب میں ہی یہ دیکھ لیتے تو بولتے کہ خواب میں کوئی آدمی کیسے بھی دیکھ سکتا. خواب کی بات اگر ہوتی تو بادشاہ کے سامنے پیش کیوں کیا جاتا. خواب کی بات اگر ہوتی تو وہ ایلیا یوں کیوں کہتا کہ میں اس کا گواہ ہوں. خواب کی بات اگر ہوتی تو وہ کفار مکہ اعتراضات کیوں کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ جسم کے ساتھ ہی واقعہ پیش ہوا ہے, اور اس میں کسی قسم کی نفی نہیں ہو سکتی. جو اس واقعہ معراج, واقعہ اسراء کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے, قرآن کا منکر ہے. وہ جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور جہاں تک مسئلہ آسمان کی سیر کا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر حضرت عیسیٰ علی, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کیے, حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے آخر میں ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات ہوئی تو بعض روایت کے اندر آتا ہے انہوں نے کہا کہ اپنی امت سے یہ میرا ایک پیغام کہنا کہ جنت کی مٹی, واقعات تو تفصیلی ہیں, اس میں سے چند منتخب چیزیں سنا رہا ہوں میں. جنت کی مٹی پوری کی پوری چٹیل میدان ہے, فیلڈ ہے پوری. آپ اپنی امت کو یہ پیغام دیجئے کہ اس کو آپ اپنے باقیات صالحات کے ذریعے سے فیلڈ کر لو. آپ یہاں سبحان اللہ کہتے ہیں, وہاں درخت لگتا ہے. الحمدللہ کہتے ہیں, درخت لگتا ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں, درخت لگتا ہے. تو بلڈنگ تیار کرنا یہ ہمارا کام ہے. جو ایمان والا ہے, ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں پلاٹ بک کر دیا ہے. بلڈنگ بنا لینا ہے, سرسبز و شاداب بنانا ہے, نہریں بنا لینا ہے, اعمال کرو, اذکار کرو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ یہ سمجھایا. اور روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جنت کی بلڈنگ ہوتے رہتی ہے, تعمیر ہوتے رہتی ہے جنت کے اندر, کہ یہاں باغیچے لگ رہے ہیں, وہاں درخت لگ رہے ہیں, وہ بلڈنگ محل تیار ہو رہا ہے, فلاں ہو رہی ہے, بیچ میں کام رک جاتا ہے. تو بعض فرشتے بعض سے کہنے لگتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا, کام رک گیا. تو بولتے ہیں کہ میٹیریل نہیں آ رہا اندر. دنیا سے جو آنا ہے اذکار وغیرہ کی برکت سے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے دیکھا ہے کہ اعمال صالحہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا بھی مشاہدہ فرمایا, جنت جہنم کا بھی. اوپر جب آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے جنت کی ندا بھی سنائی, جہنم کی ندا بھی سنائی, جنت کی آواز بھی سنائی, جہنم کی آواز بھی سنائی. اس کے شوق, اس کے دیدار وغیرہ کا بھی تذکرہ ہوا, اس سے بچنے کا تذکرہ بھی ہوا. ان میں سے ایک بات روایتوں میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز دیکھی کہ جہاں پر فوراً ایک فیلڈ کے اندر چٹیل میدان ہے, اس پر فوراً پتے اگ رہے ہیں, درخت لگ رہے ہیں, اور فوراً فوراً جو ہے کھیتی پوری کی پوری کاٹی جا رہی ہے. حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, تو اس موقع پر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ امت کے اعمال صالحہ ہے, کہ جیسے جیسے یہ لوگ کرتے ہیں ویسے ہی فوراً ان کا عمل تیار ہوتا ہے، کھیتی کٹ کے تیار ہو جاتی ہے اور پھر لگا دی بھی جاتی ہے اس کے اندر. ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر رہے ہیں، ہماری کھیتیاں تیار ہو رہی ہیں، ہمارا نامہ اعمال پر ہو رہا ہے. کس کے ذریعے سے؟ اعمال صالحہ کے ذریعے سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام سے علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں فرمائی، ان سے تعارف ہوا. اب وہ شکل کیا تھی؟ ارواح تھے یا اجسام تھے؟ انبیاء ملے تو قبروں میں ہیں نا، وہاں کس سے ملاقات ہوئی؟ تو علماء اکرام کی بعض تحقیقات یہ ہیں کہ انبیاء کے ارواح کو اور اجسام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں جمع کر دینا کوئی مشکل تو نہیں ہے. جب اتنا بڑا واقعہ پیش آ رہا ہے تو جسم کے ساتھ انبیاء کی روحیں آئی ہو یہ بھی ممکن ہے، یا صرف روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تمثیلی شکل دے دی ہو، سارے انبیاء جمع ہو گئے ہوں، یہ بھی شکل ممکن ہے. بہرحال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ادا فرمائی، ملاقاتیں بھی ہوئی، آسمان دنیا طے ہو گیا. اس کے بعد اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اوپر جانے کے بعد جنت کا مشاہدہ ہوا، جہنم کا مشاہدہ ہوا. جہنم کے مشاہدات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سر کو کچلا جا رہا ہے بہت بڑی چٹان کے ذریعے سے، چٹان کے ذریعے سے انسان کو پتھر سے مارا جا رہا ہے، تو پتھر لگتے ہی فوراً انسان کا سر پھٹتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے، وہ چٹان جو ہے لڑکتے لڑکتے بہت دور تک جاتی ہے. پھر وہ آدمی پھر جاتا ہے، چٹان کو لے کر آتا ہے، جب تک اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے تو پھر دے کے مارتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ سر کچلا جا رہا ہے اور پورا پسپا ہو جا رہا ہے وہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ بے نمازی ہے، اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتا تھا، آج اس کے سر کو اس طریقے سے کچلا جائے گا. اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتا تھا تو آج اس کے سر کو اس طریقے سے کچلا جا رہا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا اس کے ساتھ مستقل، جہنم یہ عذاب ہے اس کا. حضور نے دیکھا کہ چند لوگ ہیں کہ جو جن کے بانچھوں کو، منہ کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، تو چھریاں اپنے منہوں پہ مار رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ کون لوگ ہیں یہ کس عذاب میں مبتلا ہے؟ کہنے لگے کہ باتیں بڑی بھلی لوگوں کو کہتے تھے، بے عمل وائز ہے. لوگوں کو کہنا سب کچھ آتا ہے، خود عمل کرنے کے در پہ نہیں ہوتے، خود کو بھی عمل کرنا ہے. بعض لوگ ہیں کہ جن کے منہ قینچیوں سے قطرے جا رہے ہیں، زبانیں قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں. حضور نے پوچھا تو فرمایا گیا کہ جھوٹے لوگ ہیں، جو جھوٹ کے ذریعے سے فتنے پھیلایا کرتے تھے. بعض لوگوں کو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیٹ قبوں کی طرح سے بہت بڑا، ایک پورا قبہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، درندے ہیں، ورندے ہیں، ہر طرف سے وہ مارا ماری کر رہے ہیں اندر، اور باہر سے نظر آ رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ کون ہے؟ اور پھر وہ لوگ آگ میں ہیں، باہر سے آگ ہے لپٹی ہوئی، اندر سے پورے سانپ بچھو وغیرہ ہے، اور پیٹ میں بہت بڑا پیٹ ہو کے پڑے ہوئے ہیں. تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ سود خور ہیں، سود خور ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے ہی وہ لوگ بھی اپنے پیٹوں، جن کے پیٹوں کے اندر سانپ بھرے جا رہے ہیں اور وہ اپنے آگ کے انگارے کھاتے جا رہے ہیں. تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا کہ مال کی زکات نہیں دینے والے ہیں، کھاتے رہتے مال کا حق نہیں دیتے، تو ان کو آج اسی عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے. بعض لوگ ہیں جن کے پاس میں دائیں جانب کا تذکرہ نہیں ہے روایت میں، گوشت رکھا ہوا ہے، خالص ہے، صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، خوشبودار ہے، ذائقے دار ہے، اچھی طریقے سے گوشت پکا ہوا رکھا ہے. دوسری طرف ہے بدبودار، سڑا ہوا، تو وہ اس گوشت کو چھوڑ کر کے ادھر جا رہے ہیں، وہی بھر رہے ہیں پیٹ میں. انہوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا کہ یہ زناکار ہیں، پاکیزہ بیویاں، حلال بیویاں، صاف ستھری بیویاں، ان کو چھوڑ کر کے اپنی خواہشیں کسی اور کے پاس، بدکاروں کے پاس، سڑان کے پاس، بدبودار کے پاس جاتے ہیں، اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں. اور بعض لوگوں کو حضور نے دیکھا کہ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تنور لگا ہوا ہے آگ کا، جہنم کا، اس میں سے ایسے اٹھ رہے ہیں جس طریقے سے فوارہ مارتا ہے، تو آگ اٹھا رہی ہوں ان کو، اس کے بعد میں پھر اٹھانے کے بعد میں پھر نیچے لگی جا رہی ہے، تو بس فواروں کے ساتھ آگ میں سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ابل رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، ابل رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں. پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ بھی زناکار ہیں. دو دو قسم کے عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا زناکاروں کو. بعض خواتین کو حضور نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے ذریعے سے الٹی لٹکی ہوئی ہیں اور آگ کے عذاب میں نیچے سے تپایا جا رہا ہے. پوچھا گیا کہ یہ بھی غلط کار عورتیں ہیں، بدکار عورتیں ہیں، ناجائز نکاح ان کے ہوئے ہیں، خطرناک عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیکھے. جیسا کہ ہم نے سنا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آگے سفر ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام میں پہنچے. بعض شرائع حدیث نے بیان کیا ہے کہ جب خاص مقام پر پہنچے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مناجات کا عالم تھا, اس موقع پر اللہ رب العزت کی جانب سے کیا عرض کروں, حضور کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. روایتوں میں جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے شرائع حدیث نے, حدیثوں میں اس طرح کے الفاظ نہیں ملتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے یہ کلام عرض کیا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ تمام قولی عبادتیں, تمام بدنی عبادتیں, تمام مالی عبادتیں اللہ کے حضور پیش ہیں. میرا عمل, میرا قول اور میرا مال آپ کے لیے ہے, میں اس کا نذرانہ آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلامتی ہو تم پر, اللہ کی رحمت ہو تم پر, اللہ کی برکت ہو تم پر. تو رحمت, برکت اور سلامتی, زبانی عمل, ہاتھ کا عمل, مال کا عمل اگر صحیح ہوگا تو سلامتی بھی ہوگی, رحمت بھی ہوگی, برکت بھی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا ہے. السلام علینا, حضور نے اس موقع پر فرمایا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ. فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول, یہ نماز میں بعد میں جوڑ دیا گیا. اسی موقع پر جب مناجات ہوئی حق تعالی شانہ سے, بارگاہ الہی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تو آپ کو تحفہ جو ملا ہے, بالخصوص سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتیں, عرش کے خزانوں میں سے ہیں یہ, آمن الرسول سے لے کر کے ختم تک, اس کو پڑھنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں ملتا ہے, کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اس کو چھوڑے گا. عرش کا خزانہ کیوں چھوڑے بھائی, کوئی آدمی دو منٹ میں پڑھنے کا ہے, ایک منٹ میں پڑھ سکتے ہیں دو آیتیں, تو ایک منٹ لگتا ہے, عرش کے خزانے کو حاصل نہیں کر سکتے کیا ہم؟ اس سے بڑی محرومی کی کیا بات ہوگی. اس لیے روزانہ کا معمول ان دو آیتوں کے پڑھنے کا رہنا چاہیے, سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیت, آمن الرسول سے ختم تک. دوسری اہم چیز جو ہے میرے محترم بزرگوں, جو اس موقع پر دی گئی جیسا کہ ہم نے ابھی سنا ہے, کہ وہ نماز کا معجزہ ہے, نماز کا تحفہ ہے. روزہ, زکوٰۃ, حج, جتنے احکامات ہیں زمینی ہیں, اور جتنے انبیاء کو چیزیں ملی, احکامات ملے, زمین پر ہی ملے ہیں. اللہ کی بارگاہ سے خاص جو اسپیشل چیز ملی ہے وہ نماز کی ملی ہے. اسی وجہ سے نماز کو مومن کی معراج کہا جاتا ہے, الصلاۃ معراج المومن, حدیث نہیں ہے, مقولہ ہے, الصلاۃ معراج المومن. معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی کا جو تقرب ہوا, مناجات ہوئی اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرنے کا, تو اس کا ایک امت کو وہ تحفے میں شامل کر لیا گیا اور وہ ہمیشہ زندگی کے لیے اس کو دے دیا گیا. نماز ایک بہت بہترین چیز ہے, صفائی ہے, ظاہر کی صفائی وضو کے ذریعے سے, کپڑوں کی صفائی, جگہ کی صاف, جگہ کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, اعضاء کا پاک ہونا, جسم کا پاک ہونا وغیرہ وغیرہ, نماز کے لیے جو صفائی ہے. پھر اذکار اس میں ہیں, اپنے آپ کو قیاد تذلل ہے, جو سرا انسان کا اوپر ہوتا ہے, آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ پروردگار یہ چیز میں آپ کے لیے فنا کرنے کے لیے تیار ہوں, سجدے میں جا کر پوری اپنی فنائیت کا اظہار کر دیتا ہے, اعلیٰ کو اسفل بنا دیتا ہے, اوپر کو نیچے کر دیتا ہے, کہتا ہے کہ جو میں آپ کے لیے بالکل فنا ہوں. تو معراج مومن کے لیے, معراج یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں نماز کے اندر. میرے محترم بزرگوں, اس موقع سے جو درس حاصل کرنے کی چیز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ مانو یا نہ مانو, آپ کو ماننا ہی ہے. نماز کا تحفہ ملا ہے کہ کیا مطلب ہے, نماز فرض ہی ہوئی ہے نا, اس موقع سے سب چیزیں زمین پر فرض ہوئی ہیں. نماز کب سے شروع ہوئی؟ اسی واقعے سے شروع ہوئی ہے. نماز دی گئی ہے کہ بھائی نماز پڑھنا ہے امت محمدیہ کو, نمازیں پڑھنا ہے. کب ملا اللہ کا حکم؟ اسی موقع سے اللہ کا حکم ملا ہے. تو واقع معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے اندر نمازوں کا جو تحفہ ملا ہے, فرضیت اسی اسراء کے واقعے میں پیش آئی ہے. اس کے بعد سے نمازوں کے اوقات بعد میں آئے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر تشریف فرمائی ہے. تو لیکن یہ پڑھنا ہے, کیوں پڑھنا ہے؟ اللہ کا حکم ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فرض فرمایا ہے کہ اس کے بغیر نہ ایمان کامل ہے نہ اسلام کامل ہے, آدمی مومن ہی نہیں ہوتا ہے. تو نماز کے بغیر, ایک تو نماز نہ پڑھنے کا انجام بتا دیا گیا, پھر نماز کا تحفہ عطا فرمایا گیا, اور روایتوں میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین کے اندر فرماتے ہیں کہ جو آدمی من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر فنکاحہا باطل باطل باطل، حدیث میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز چھوڑے گا وہ کافر ہو گیا، کافر ہے تو کافر ہونے کے بعد ایمان کے بعد کفر کی حالت میں پہنچ جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نکاح ٹوٹ گیا۔ جو آدمی جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑتا ہے، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر بھی ہو گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا، کھلے طور پر لکھا ہے انہوں نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح دونوں کا ٹوٹتا ہے آج کل، اس کا بھی ٹوٹ گیا اس کا بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ یہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے وہ بھی نہیں پڑھ رہی ہے۔ ہمارے پاس مسائل یہی ہے کہ بھائی ایک کا ٹوٹا تو انہیں بول سکتے تھے کہ ایک گیا، یہاں تو دونوں بھی جا رہے ہیں۔ مردوں کا بھی مسائل ہیں، عورتوں کے بھی مسائل ہیں۔ یہاں کے خصوصیتوں میں سے بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اچھے حالات میں رکھا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے۔ کچھ مجاہدے ہیں، سردیوں کے اندر نمازوں کے اوقات قریب قریب ہو جاتے ہیں، اس موقع پر مینج کر کے نماز کو اپنے وقت میں پڑھ لینا یہاں کا بڑا مجاہدہ ہے۔ باقی چیزوں کی سہولت اللہ نے عطا فرمائی ہے نا، تو کچھ مجاہدات بھی دیے ہیں یہاں پر، تو اسی کو مینج کرنا ہے۔ یہاں کی آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے، یہی بڑی آزمائش ہے نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا۔ آج کل نمازوں کو جو ہے نا دوسرے وقت میں پڑھنے کی بہت ہیلے نکل گئے لوگوں کے پاس، ظہر کے ساتھ عصر کو، عصر کے ساتھ اس کو، مغرب کے ساتھ عشاء کو، عجیب طریقے سے بہت سارے لوگ تو پورا ایک ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جاب ہے کیا کریں گے، رات میں آ کے پورے پڑھ لے۔ نماز کے ساتھ مذاق ہے، نفاق ہے، یہ کفر ہے، یہ جان بوجھ کے چھوڑنا تو کفر فرمایا گیا ہے، پھر بھی ہمارے پاس تاویل ہو جاتی ہے اس کی۔ کسی بھی امام کے پاس، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد ہو، چاروں بڑے بڑے فقہاء اکرام مجتہدین ہیں، ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ بے نمازی کے لیے سزا نہیں ہے۔ کسی کے نزدیک قتل کی سزا ہے، کسی کے نزدیک جیل کی سزا ہے، کسی کا کوئی کہتے ہیں کہ کافر ہو گیا، کوئی کہتے ہیں کہ قتل کرو اسے۔ ہر امام کا یہ حکم ہے۔ اتنا بڑا ہے مسئلہ، بالکل اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کے دور میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نماز کون چھوڑ رہا ہے، دیکھا جاتا کہ بعد میں کون آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ نماز کون چھوڑ رہا ہے، دیکھتے یہ تھے کہ بعد میں کون آ رہا ہے، کس کی رکعتیں زیادہ چھوٹ رہی ہیں۔ رکعتیں چھوٹنے کا مطلب یہ کہ منافق ہے، سستی کر رہا، یہ معیار تھا وہاں پر۔ ہمارے پاس پوری کی پوری نماز ہی ضائع ہو جاتی ہے، پھر مسلمان بھی شمار ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، نماز کا مسئلہ اسلام میں بہت اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم رکن ہے، اسلام کا خیمہ اسی سے تعمیر ہے، اور آدمی کا دھڑ جس طریقے سے بغیر سر کے نہیں ہو سکتا، آدمی کا اسلام بھی بغیر نماز کے نہیں ہو سکتا، ایمان بغیر نماز کے نہیں ہو سکتا۔ لا ایمان الایمان لا صلاۃ لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جس کی نماز نہیں۔ تو نمازوں کا تحیہ کرنا ہے، نمازوں کی اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے، نماز ہم سے چھوٹنا نہیں ہے، نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ہے۔ اور یہ معراج کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا ہے، میرے محترم بزرگوں، یہ عبدیت ہے، یہی تو بندگی ہم کو سکھائی گئی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دنیا میں پیدا کیوں ہوئے؟ عبدیت کے لیے۔ بھائی پانچ نمازیں مستقل اہتمام سے پڑھو، یہی عبدیت ہو جائے گی، یہی عبدیت کی ابتدا ہے، یہی عبدیت کی انتہا ہے۔ اسی میں اپنے آپ کو لگائے رکھو، اللہ سے تعلق قائم رکھو۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، جس کو ملا ہے نماز کی برکتوں سے ملا ہے، اور جو لے رہے ہیں نماز کی برکتوں سے لے رہے ہیں، اور لینے والے ابھی بھی ایسے ہیں کہ حال ہی میں کچھ واقعہ اس طریقے میں سننے آیا کسی ملک کے اندر، کہ وہ ویزا نہیں مل رہا تھا ان کا، جا کے آئے چلے ولے میں ماشاء اللہ سے تبلیغ میں، تو کہنے لگے کہ بھائی یہ سکھایا گیا ہے کہ دو دو رکعت پڑھتے جاؤ، مانگتے جاؤ اللہ سے، تو لینا ہے، صحابہ نے اسی طریقے سے لیا ہے، ہماری نماز بھی اس میں لیول کی ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ گئے انٹرویو کے لیے، ویزا ریجیکٹ ہو گیا، تو بولیں گے کہ نماز ابھی بنی نہیں اس کا مطلب۔ پھر گئے، نماز پڑھی خوشو خوشو کے ساتھ، پھر اپلائی کیا، پھر نہیں ہوا، بولیں کہ ابھی کمال نہیں آیا، جب تک میرا کام نہیں ہوگا اس وقت تک پڑھتے رہوں گا میں نماز۔ چنانچہ پھر اپلائی کیا، اللہ کے فضل سے ہو گیا۔ اپنے ایمان کو، اپنے معیار کو اس لیول پہ لانا ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کو بولنے لگ جانا ہوں، بھئی نماز ہے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین فرماتے ہیں، کچھ بھی حال پیش آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اہم معاملہ ہوتا تو پہلے کیا کرتے تھے؟ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، او کما قال رسول اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی اہم معاملہ ہوتا نماز کی طرف لپکتے تھے۔ اس لیے ہم ضرور اپنے مسائل کو نماز سے حل کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں سے مشوروں سے پہلے اللہ سے بھی مشورہ کریں۔ اللہ سے مشورہ استخارہ ہے۔
وہ نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے. اللہ سے مشورے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگ رہے ہیں کہ پروردگار جو خیر ہے میرے دل میں ڈال دیجئے, جو خیر ہے مجھے بتا دیجئے. نماز کے ذریعے سے مانگنا ہے. بیماری ہو گئی ہے, یقیناً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, دو رکعت پڑھ کے جاؤ. کوئی جاب کر رہے ہیں, یقیناً جانا ہے, مشورہ کر کے جانا ہے, تو مشورہ کرنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لو. کنسلٹنگ کے لیے جا رہے ہیں تو دو رکعت پڑھ کے چلے جاؤ. تجارت کے لیے کوئی مشورہ ہے, دو رکعت پڑھ کے چلے جاؤ. نماز بڑی عبادت ہے, اس لیے میرے محترم بزرگوں ہم کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. واقعات تفصیلی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع سے ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص واقعے کو, اس خاص معجزے کو ہمارے ایمانوں میں, ہمارے دلوں کے اندر ثابت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر استقامت کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ کو بھی ہمارا اہم پروگرام ہے ایچ ایم ایس کا, حلال مانیٹرنگ سروسز جو ادارے کا شعبہ ہے, اور انشاءاللہ العزیز پریزنٹیشن ہوگا اس کے اندر. سبھی حضرات سے گزارش ہے آئندہ جمعہ بھی تشریف لائیں, اور ساری تفصیلات ڈیٹیل وغیرہ آپ کو سمجھایا جائے گا کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, کیا ایشوز ہیں, مشین سلاٹر کیوں حرام بولتے ہیں, اس وقت کے کوشر کا کیا مسئلہ ہے, اہل کتاب کا کیا مسئلہ ہے, وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ شاء اللہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آئے گی. گزارش ہے کہ آئندہ بھی جمعہ میں حاضر ہونے کی کوشش کریں. دعا فرما لیں. الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم. اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي الناس جميعا واجعلنا من الراشدين واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا ارحم الراحمين, يا اكرم الاكرمين, يا ذا الجلال والاكرام, يا حنان يا منان, يا حنان يا منان, يا ذا الجلال والاكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے, لغزشوں سے, کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے. مولا کریم ہر بڑے اور چھوٹے گناہ کو معاف فرمائیے, صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائیے, جانے میں اور انجانے میں جو گناہ ہو گئے ہیں پروردگار سب کو معاف فرمائیے. اے اللہ, اے اللہ, اے الہ العالمین, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے, ہمارے والدین کی بخشش فرمائیے, ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرمائیے, ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے. اے الہ العالمین, سارے امت مسلمہ کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ سارے امت مسلمہ کی جان کی, مال کی, عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. ہر ملک کے اندر, ہر جگہ پر جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی کو دور فرمائیے. اے اللہ یہاں جو حاضرین و مجلس ہیں, ہمارے دلوں کے اندر جو جائز تمنائیں ہیں, جو جائز حاجتیں ہیں, اے اللہ ہمارے جو مسائل ہیں, ہماری جو ضروریات ہیں, اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمناؤں کو پورا فرمائیے, ہماری آرزوؤں کو پورا فرمائیے, ہمارے تقاضوں کو پورا فرمائیے, ہماری حاجتوں کو پورا فرمائیے. اے الہ العالمین, جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار نصیب فرمائیے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزگار نصیب فرمائیے. جو اسٹیٹس کے مسائل میں لگے ہوئے ہیں پروردگار, ان کے مسائل کو آسان فرمائیے, ان کے مسائل کو حل فرما دیجئے. اے اللہ مسلمانوں کے لیے اس ملک میں سلامتی کے ساتھ, ایمان کے ساتھ رہنے کے اسباب پیدا فرمائیے. اے اللہ ایمان پر جمنے کے, ایمان کو چلانے کے, اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی اس پر توفیق نصیب فرمائیے. مولا کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے, ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم کو مرتے دم کلمہ نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائیے, ہماری نسلوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے. اے اللہ اس ملک کو اور اس ملک والوں میں اے اللہ ہدایت کو عام فرما دیجئے. مولا کریم جہاں کے لاس اینجلس کے اندر جو مسلمان بھائی پریشان ہیں, ان کے اللہ سارے مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, ساری امت کی ہی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائیے. اے اللہ عذاب کو ہم سے ہٹا لیجئے. اے اللہ عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجئے. اے الہ العالمین, اے اللہ اس کو درس اور عبرت کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ اس کو درس اور عبرت کا ذریعہ بنا دیجئے. مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین, الحمد للہ. پیزا وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے, سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ تناول فرماتے ہوئے جائیں.
جزاکم اللہ خیر.